أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. حاضرين محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے اور اسی کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ تم ظاہری اور باطنی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جو شخص بھی کوئی سا بھی گناہ کرے گا چاہے ظاہری ہو یا باطنی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے، سزا دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں. چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، ان کے لڑکے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس. 10 سال کی عمر تھی جب ان کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو یہ آپ کے چچزاد بھائی 10 سال کے تھے. لیکن اس 10 سال میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر دعا بھی دی، اور دعا یہ دی کہ یا اللہ انہیں کتاب اللہ کا علم بھی عطا فرما دے اور دین کی سمجھ بھی عطا فرما دی. چنانچہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کتابی علم تو اتنا عطا فرمایا کہ امام المفسرین کہلاتے ہیں، یہ جتنے بھی مفسرین ہیں ان کے امام. اور فقہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بھی خوب عطا فرمائی. تو بہرحال ایک شخص ان کے پاس آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، اور آ کر ایک بات دریافت کی، یہ بتلائیے کہ ایک شخص نفلی عبادات کم کرتا ہے اور گناہ بھی کم کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص نفلی عبادتیں بہت کثرت سے کرتا ہے، ساتھ میں گناہ بھی بہت کثرت سے کرتا ہے، ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ گناہوں سے بچنا میرے نزدیک سب سے اہم کام ہے. یعنی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ نفلی عبادتیں آدمی کرے، نہ اشراق چھوڑے، نہ تہجد، نہ چاشت، نہ وابین، صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، سب کام کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی اسی کثرت کے ساتھ کر رہا ہے. بعض لوگ نفلی عبادات میں مشغول ہو کر بذام خود یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب گناہ ہمیں مضر نہیں، یا گناہ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ہمارے لیے وبال کا ذریعہ نہیں بنے گا. اس خیال کو اصل میں باطل کیا ہے اس جواب سے کہ نفلی عبادات کثرت سے کرنا بلا شبہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں تو اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، ذکر و اذکار ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، صبح سے لے کر شام تک آدمی چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب فضائل فضیلت کی چیزیں ہیں، اس کی فضیلت سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ سب چیزیں فضیلت کی اس وقت بنیں گی جب آدمی اس کے ساتھ ساتھ گناہ کو بھی ترک کرے، یہ سب کارآمد ہو جائیں گی اس وقت جب آدمی گناہوں کو ترک کر دے. لیکن خدا نہ کرے اشراق پڑھیں اور اس کے بعد یہ سوچتے رہیں کہ صاحب چونکہ نفلی عبادت کر رہے ہیں، راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہر قسم کے گناہ بھی کر رہے ہیں، تو ان گناہوں کے ہوتے ہوئے یہ عبادت کوئی کام نہیں دیں گے. یہ مقصود کہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ نفلی عبادت کثرت سے کرو اور ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہو، بلکہ اصل یہ بات بتلائی کہ عبادت نفلی چاہے کم کرو لیکن گناہ بالکل نہ کرو، یہ اصل چیز. گناہوں سے آدمی بچ جائے، اپنے آپ کو چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، جسمانی گناہ، روحانی گناہ، ان تمام سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بڑی بات ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی جواب دیا کہ میرے نزدیک گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ نفلی عبادات سے زیادہ اہم چیز. بھائی جہاں تک فرائض کا تعلق ہے وہ تو کرنے ہی کرنے، فرائض اور واجبات کو تو ترک کر ہی نہیں سکتا آدمی، وہ تو انجام دینے والی چیز ہے. لیکن نفلی عبادات اگر آدمی بالفرض ترک بھی کر دے، چھوڑ بھی دے، بشرطے کے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، گناہ نہ کرے، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگا. اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص ہے، وہ جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے وٹامنز کا استعمال کرتا ہے، ٹانک پیتا ہے صحت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مضر صحت چیزیں بھی کھاتا ہے جو اس کے لیے زہر کا کام کرتی ہیں. تو بلا شبہ یہ ٹانک طاقتور تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ زہر کا استعمال بھی وہ کر رہا ہے، تو یہ زہر یقیناً کبھی نہ کبھی اس کو ہلاک کر دے گا، چاہے کتنی ہی ٹانک استعمال کرے، وہ طاقت کی چیز استعمال کرے. لیکن ایک شخص ٹانک تو استعمال نہیں کرتا، دال دلیا بےچارا کھاتا رہتا ہے، جو اس کو گھر میں میسر ہے، چٹنی ہے، دال ہے، روٹی ہے، جو بھی ہے وہ کھا لیتا ہے، اور زیادہ ٹانک وغیرہ استعمال نہیں کرتا. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہلاک نہیں ہوگا بہرحال. تو اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ گناہ اصل میں زہر ہے روح کے لیے خاص طور پر، اور ایک دن یہ گناہ ہمیں تباہ کر دیں گے، ہلاکت میں ڈال دیں گے، اور اس عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا جو نفلی ہم نے کی، چونکہ گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بھئی اگر کھڑکیاں کھلی رہیں گی تو ایئر کنڈیشن چاہے 10 لگا لیں آپ، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ایک طرف سے آپ نے ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی نکل رہا ہے. کمرہ تو بڑی چیز ہے، کار کے اندر اگر آپ کھڑکیاں کھول لیں اور ایئر کنڈیشن چلا لیں تو وہ بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، چھوٹی سی جگہ ہے الگ. تو اسی طریقے سے اگر آدمی نفلی عبادات بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ گناہ جو ہے وہ زہر کا کام کریں گے. اس لیے اس زمانے میں خاص طور پر گناہوں کا ترک کرنا یہ بڑی اہم بات ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں جب کوئی شخص اصلاح کے لیے اپنی آیا کرتا تھا تو آپ وظائف اس کو بہت زیادہ نہیں بتاتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے اس کو یہ وظیفہ پڑھنا، شام میں یہ پڑھنا، دوپہر میں یہ پڑھنا، رات میں یہ کرنا. لیکن اہم بات جو فرمایا کرتے تھے وہ یہ تھے کہ گناہوں کو ترک کرو، گناہ چھوڑنا یہ سب سے اچھی بات ہے. آدمی وظائف چاہے رات دن کرتا رہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑو. اس زمانے میں، اس معاشرے میں ہمارے یہاں الحمدللہ نمازیوں کی بھی کثرت ہے، لوگ زکات بھی اپنے طور پر دیتے ہی ہیں، صدقات بھی کرتے رہتے ہیں، اور بھی جو دینی کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی معاشرہ ہمارا زوال پذیر انحطاط پر ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک نہیں کرتے. گناہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، عمرہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن گناہ بھی ترک نہیں کرتے. حالانکہ نیک اعمال اگر گناہوں کے ترک کے ساتھ ہوں تو بلا شبہ انسان کو بلندی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں، لیکن اگر ہم نفلی عبادات کرتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی نہ چھوڑیں تو پھر وہ حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے وبال کو ذکر فرمایا ہے، اور مختلف گناہوں کا وبال مختلف طریقے سے. بعض گناہوں کی یہ تاثیر ہے کہ بارشیں رک جاتی ہیں اس سے، بعض گناہوں میں یہ تاثیر ہے کہ انسان بیمار پڑتا رہتا ہے، یعنی مسلسل بیماریاں آتی ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے کتنی بیماریاں ایسی ہیں جس کو ڈاکٹر بھی تشخیص نہیں کر پاتے کہ یہ بیماری ہے کیا، سمجھ میں نہیں آتی. ایڈس کی بیماری ہے، دوسری بیماریاں ہیں، ابھی کوئی خاطر خواہ علاج دریافت نہیں ہو سکا اس کا، اور اگر علاج ہے بھی تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہر آدمی کے دسترس میں نہیں ہے، اس کے دسترس سے باہر. تو آپ سب نے فرمایا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ تم، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جب تم وہ کرو گے تو مختلف بیماریاں آئیں گی. ایسی بیماریاں کہ تمہارے آبا و اجداد میں سے کسی کو وہ بیماری نہ لگی ہوگی، وہ بیماریاں آئیں گی. بعض گناہوں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آدمی وہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت اور بارش کا آنا بند ہو جاتا ہے،
بعض گناہ وہ ہیں کہ جس سے قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، بعض گناہ وہ ہیں کہ جب آدمی کرتا ہے تو اس سے ظلمت و تاریکی قلب پہ چھا جاتی ہے. اور بھائی سب سے بڑا گناہ کا وبال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے وہ اصل میں احسان فراموشی ہے. گناہ کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے آپ کا کوئی اب بڑا، چاہے وہ آپ کا شیخ ہو، استاد ہو، والد ہو، ماں ہو، بڑا بھائی ہو، وہ آپ سے کہے کہ بھی تم نے یہ کام نہیں کرنا، اور آپ کہو کہ میں تو ضرور کروں گا، تو بتائیے یہ نافرمانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا باپ کہے کہ بیٹے یہ کام کرنا ہے اور تم کہو کہ میں تو نہیں کروں گا، یا وہ کام عملی طور پر آپ انجام ہی نہ دیں، تو یہ نافرمانی کہلاتی ہے. لیکن اگر یہی بات اللہ اور رسول کی طرف ہم اس کو منسوخ کر دیں کہ اللہ اور رسول کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ہم نہ کریں، تو یہی کام گناہ ہے. ہمارے بڑا اگر کوئی حکم دیتا ہے اس کے حکم کی تعمیل نہ کرنا یہ نافرمانی، اور اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی یہی چیز گناہ ہے، تو اس کو گناہ کہتے ہیں. اب چاہے یہ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہر صورت وہ مضر ہے. اور پھر بعض گناہ جو ہیں وہ اگر صغیرہ بھی ہیں ان کو بار بار جب آدمی کرتا رہتا ہے تو وہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو صغیرہ گناہ کبیرہ سے بدل جاتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ زوال پذیر اسی لیے ہے کہ ہم نے گناہوں کو ترک نہیں کیا. ہم ابھی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، ابھی جاتے گھر میں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہ چھوٹتے کب ہیں؟ جب اپنے ماحول کو ہم درست کر لیں. اور ہمارا ماحول، ہمارا سب سے قریب تر ماحول ہمارا گھر ہے. اپنے گھر والوں کو گناہوں سے دور کریں، یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اب میں خود تو گناہوں سے بچ رہا ہوں، لیکن میری اولاد جس گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے میں اس کی پرواہ نہیں کر رہا، اس کو روکتا ہی نہیں کبھی کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ گناہ کا کام ہے. تو یقین جانیے اس کا وبال بھی ہم پر ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ دو وقت کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حدیث میں بھی آتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسول عن رعیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ماں سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، بھائی سے بہنوں کے بارے میں سوال ہوگا، امام سے مقتدیوں کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی جو شخص جن پر حاکم ہے، جس کی رعیت میں وہ آتے ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کی اصلاح کے لیے کیا کام کیا، تم نے انہیں کس درجے تک روکا، کتنی خیرخواہی تم نے کی. تو جب تک ہم اپنے ماحول کو تبدیل نہیں کریں گے، خود ہمارا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. ہم گھر پہ جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، بچی سے کہتے ہیں پردے کی، اور وہ پردہ نہیں کرتی. لازمی بات ہے کہ یہ وبال ہم پر بھی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے ماحول کو نہ تبدیل کرنا، یہ دینداری کہاں کی؟ اپنے ماحول کو بھی تبدیل کریں. اسی طریقے سے اپنی مجلسوں کو غیبت سے، دل آزاری سے، ایسے کاموں سے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے بچانے کی کوشش کریں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں دوسرے کی غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نفلی عبادات بھی، تسبیح بھی گھما رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرض لے کے واپس نہیں کر رہے. یہ سب گناہ کے کام ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور جن گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں وہ کر ہی رہے. اور بعض لوگ تو بےچارے یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی نہ کوئی وظیفہ معلوم کر لیں، چنانچہ وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ صبح کیا پڑھوں، دوپہر میں کیا پڑھوں، شام کو کیا پڑھوں، ہر کام کا الگ وظیفہ بتا دیجئے، یہ وظیفہ ہم نے پڑھنا ہے. حالانکہ وظائف جو ہیں یہ بات کی چیزیں ہیں، اصل چیز تو بھائی گناہوں کا ترک ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے پہلے جس بات پر زور دیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اصلاح سے پہلے تم جو ہے وہ تکمیل توبہ کرو، سب گناہوں کو ترک کر دو، ایک ایک گناہ کو یاد کرو، کون کون سے گناہ میں مبتلا ہو اس کی توبہ کرو پکی، اور اس کے بعد آؤ. تکمیل توبہ سب سے پہلا کام کہ آدمی گناہوں کو چھوڑے، اگر ہو جائے پھر توبہ کر لے، لیکن کم از کم توبہ تو کرے، اس گناہ کو گناہ بھی سمجھے. ورنہ ہوگا یہ کہ گناہوں کو جب گناہ نہیں سمجھے گا آدمی، تو آہستہ آہستہ پھر ان گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ گناہوں کا اپنا وبال ہے، ہر گناہ کی الگ تاثیر ہے. بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کے دل میں ظلمت اور بے اطمینانی بے سکونی پیدا ہوتی، پھر آدمی حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. چاہے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، وہ کھانے سے مطلب ہے، اس کو کمانے سے مطلب ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ بھئی یہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں دولت کو یا ناجائز. یہ بھی گناہوں کا وبال. اور سب سے بڑی بات جیسا کہ میں نے کہا کہ احسان فراموشی انسان میں پیدا ہوتی ہے گناہ سے. بھئی اللہ تعالی ہمارے منیم ہیں کہ نہیں، اللہ تعالی نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے یا نہیں. اب منیم کی بات کو نہ ماننا یہ احسان فراموشی ہے یا نہیں. اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں جو وجود بخشا، بلکہ پورا سر سے لے کر پیر تک ہم جو ہے وہ اللہ تعالی ہی نے ہمیں وجود بخشا ہے. اب اللہ تعالی جس نے وجود بخشا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا استعمال درست کرو، اپنی آنکھوں کا استعمال درست کرو، اپنے پیروں کا استعمال درست کرو، اپنے قلب کا استعمال درست کرو، اپنی زبان کا استعمال درست کرو، اپنے چہرے کا استعمال درست کرو، تو بتائیے اگر ہم نہیں کریں گے تو احسان فراموش کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے. جس مالک نے ہمیں کان دیے ان کانوں سے گناہ کے کام کر رہے ہیں، جس مالک نے ہمیں ہاتھ دیے ان ہاتھوں سے گناہ کے کام انجام دے رہے ہیں، ان پیروں سے گناہ کے کام انجام دے رہے ہیں، ان کانوں سے جو ہے وہ گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، تو بتائیے احسان فراموشی ہے یا نہیں. تھوڑا سا غور کریں اس بات پر کہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں یا اس کے حکم اور یا اس کے حکم فرما برداری کر رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے پتہ چل جائے گا کہ ہم نافرمانی میں مبتلا ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے، اور ایک امتی ہونے کے ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جن جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اور جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے، تو بتائیے ان چیزوں سے روکیں گے تو سچے امتی کہلائیں گے ورنہ دعوے دار کہلائیں گے. ہم غور کریں اس بات پر کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت ہماری نظر میں ہونی چاہیے، تب جا کے آدمی گناہوں سے بچتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، اور لیکن کسی بات کے فائدے کے لیے اس واقعے کو دہرانا، بار بار سنانا تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر وہ بات بیٹھ جائے، یہ فائدے سے چونکہ خالی نہیں ہے اس لیے اس کو پھر میں سناتا ہوں. محمود و عیاس مشہور ہے، تو محمود کا غلام تھا عیاس. بڑے بڑے وزیروں کے مقابلے میں بادشاہ اس کو اہمیت دیا کرتا تھا، اور اہمیت کیوں دیتا تھا؟ کہ اس کی نظر میں بادشاہ کی اہمیت تھی، بادشاہ کی بات کی اہمیت تھی، عقل مند تھا اس لیے وہ بھی اہمیت دیا کرتا تھا. ایک بہت قیمتی ہیرا بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں لایا، اور اسے اپنے وزیروں کے سامنے وہ عیاس کی اہمیت جتانے کے لیے کہا کہ بھائی اس کو توڑ دو. اور وزیر اعظم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کہ سرکار اس کو مت توڑیے، بہت قیمتی ہیرا ہے، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، آپ توڑ دیں گے تو اس کے دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں. دوسرے کو کہا، تیسرے کو، سب نے معذرت کر لی کہ صاحب بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو تو نہیں توڑنا چاہیے. بادشاہ نے جو ہے اس کو بلایا عیاس کو، اور کہا کہ لو میاں ہیرا ہے توڑ دو. اس نے اٹھایا اور توڑ دیا. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں ضرورت کیسے ہوئی توڑنے کی، اتنے بڑے وزرا بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے مشیر بیٹھے ہوئے، انہوں نے توڑنے کی ہمت نہیں کی، تم نے کیوں توڑا؟ تو بجائے اس کے کہتا کہ حضور آپ کا حکم ہے، کہا کہ حضرت غلطی ہو گئی. سب سے بڑی بات تو یہ کہا کہ حضور غلطی ہو گئی مجھ سے، اور دوسری بات یہ کہی کہ بھائی حضرت بات یہ ہے کہ میرے سامنے دو باتیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ یہ قیمتی ہیرا سمجھ کے میں اس کو نہ توڑوں، اور دوسرا آپ کا حکم تھا، میں نے آپ کے حکم کو زیادہ قیمتی سمجھا اس ہیرے سے. ہیرا تو ممکن ہے دوسرا مل جائے، لیکن آپ کی بات کی نافرمانی ہو جائے، یہ بات جو ہے میری نظر میں بہت زیادہ اہم تھی، اس لیے میں نے آپ کی بات کو اہمیت دی کہ آپ کا حکم جو ہے اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے میں نے ہیرا توڑ دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ فرق ہے تم میں اور اس میں، تم ہیرے کو وقت دیتے ہو لیکن یہ میرے حکم کو اور میری بات کو اہمیت دیتا ہے، تو بتلائیے کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ حکم کی اہمیت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت بھی زیادہ ہونی چاہیے دنیا کے مال و اسباب کے مقابلے میں. آج ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، بیٹے کے حکم ماننے کو اہمیت دیں گے، بیوی کی بات مان لیں گے، رشتہ داروں کی بات مان لیں گے، لیکن اگر نہیں مانیں گے تو اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کی باتوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، نتیجتاً اس کی تعمیل ہی نہیں کرتے. تو یہ گناہ ہے یا نہیں، احسان فراموشی ہے یا نہیں؟ بس یہ بات اتنی سی اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا پالنے والا پروردگار جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا، جو ہمیں تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ہم اس کی حکم عدولی کیوں کریں؟ ایک طرف پوری برادری ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، کس کو اہمیت دینی چاہیے؟ میرے بھائی عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ یہ برادری، یہ قوم، یہ نسل، یہ بیوی بچے جن کی باتوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم ان کی باتوں کو اہمیت دے کر اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے. کام آنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی محبت کام آئے گی. اگر ہمیں اللہ کی ذات سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کی حکم عدولی ہم نہیں کرتے، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کی بات کو اہمیت دی، حکم یہ ہے کہ تصویر مت بنواؤ بلا ضرورت، شرعی حکم یہ ہے کہ ویڈیو مت بناؤ، اسی طریقے سے دوسرے احکام ہیں، لیکن ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب بچے ناراض ہو رہے ہیں، بیوی ناراض ہو رہی ہے، بہنیں ناراض ہو رہی ہیں، اب بتائیے کس کو ہم نے کس کو اہمیت دی؟ اور پھر اس کے بعد جو جنازہ حیا کا نکلتا ہے وہ سب جانتے ہیں، جب ایک ویڈیو بن جاتی ہے پورے خاندان میں لوگوں کے پاس گھومتی ہے پھرتی ہے، اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، پرائے بھی ہوتے ہیں، سبھی ہی دیکھتے رہتے ہیں. یہ سارے کام ہوتے ہیں، جو بناتا ہے وہ کون سا اپنا ہوتا ہے؟ یہ سب بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں ہیں. اللہ کے حکموں کو ہم جب توڑتے ہیں تو نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت رسوا ہوتی ہے، عزت نیلام ہو جاتی ہے، عفیف نہیں کہلاتے پھر ہم. یہ دیکھ لیجئے اللہ کے حکموں کو توڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو وبال ہیں گناہوں کے وہ الگ ہیں، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم سے ہٹ جاتی، بارشیں بند ہو جاتی، بے اطمینانی اور بے کیفی پیدا ہو جاتی، بے سکونی معاشرے کے اندر آ جاتی ہے، قتل و غارت گری جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، لوگوں کو خوف دلوں میں مسلط ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے اللہ کا خوف کچھ نہیں، لیکن لوگوں کا خوف ہے، ڈاکوؤں کا خوف ہے، چوروں کا خوف ہے، حکمرانوں کا خوف ہے، پولیس والوں کا خوف ہے، لیکن اگر خوف نہیں تو اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا. اب بتائیے کیا ایک لمحہ جو زلزلہ آ رہا تھا، کہ ایک لمحے کے اندر کوئی شخص کوئی تحفظ ہمارا کر سکتا تھا اللہ کے سوا؟ لیکن ہم نے اس سے کتنی برکت حاصل کی. اللہ چاہے آنے واحد کے اندر جتنی دیر میں ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں اتنی دیر میں تو ملیہ میٹ ہو جائے، ختم ہو جائے انسان، بھاگنے کو بھی موقع نہیں ملتا انسان کو. لیکن ہم اسی خالق و مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں جو ہمیں آنے واحد میں تباہ و برباد کر سکتا ہے. نہیں کیا تو اس پر شکر کرنا چاہیے، لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے. شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں. یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اس شکر کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلا ہم نے، گناہوں سے اپنی حفاظت کی، اس کے بعد برے کام چھوڑ دیے. کبھی اس بات سے ڈرے کہ خدا نہ کرے ہم فلم دیکھ رہے ہوں اور موت آ جائے، کبھی اس بات کا خوف کیا کہ سنیما گھر میں بیٹھے ہوں خدا نہ کرے جو زلزلہ آ جائے اور وہ نیچے آ جائے، تباہ ہو جائے، ہم ختم ہو جائے؟ اس بات کا ڈر خوف پیدا ہوا دل میں؟ ہونا چاہیے. تو میرے عزیز بھائی، جب تک اس کا ہم استحضار نہیں کریں گے، گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک گناہ چھوٹنے کے نہیں. یہ شیطان تو دنیا کو بڑی بارونق بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم اس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں، اس کی رونقوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کہنے والے کی بات بس ایسی لگتی نہیں ہے، ایسی فضول باتیں چھوڑو ان کو، ابھی مزے کرو، عیش کرو بس. لیکن بھائی جب آنکھ بند ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا یہ گناہ ہمارے لیے کیسے زہریلے سانپ بن جائیں گے، یہ بدعمالیاں جو ہیں وہ ہمیں قبر میں ڈسیں گی جب پھر پتہ چلے گا. تو کیوں نہ اس سے پہلے ہمیں عبرت حاصل کر لیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اللہ کے حکموں کی فرما برداری والی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو بھی دین پر چلائیں، اپنی اولاد کو بھی چلانے کی کوشش کریں، ان کو بھی گھر میں بھی یہ باتیں بتلائیں اور وہ بھی دین پر چلیں. اور اس میں خاص طور پر خواتین کی بڑی اہمیت ہے، ان کا کردار جو ہے بہت اہم ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو یقین کریں کہ وہ خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے معاون بن جائیں گی. کیونکہ ایک عورت پورے خاندان کے لیے رہنمائی کا کام کرتی. اگر ایک عورت درست ہو جاتی ہے، اس کی اولاد درست ہو گئی، اس کے بچے درست ہو گئے، اس کا شوہر درست ہو گیا، اس کے بھائی درست ہو گئے، اور بہت جو ہے اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں وہ درست ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری خواتین کی اصلاح ہو. ان بیچاریوں تک دین کی بات ہی نہیں پہنچتی، ان کو دین کی بات سکھلائیے، ان کو بتلائیے. مردوں کو کسی نہ کسی درجے میں دین کی بات پہنچتی رہتی ہے، مسجد میں چلے گئے، کسی تقریر میں بیٹھ گئے، کسی تقریب میں چلے گئے، کوئی نہ کوئی دین کی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، لیکن ہماری خواتین ان بیچاریوں تک دین کی بات پہنچتی ہی نہیں، جو بات ہم تک پہنچتی ہے ہم وہ پہنچاتے ہوئے شرماتے ہیں، ان باتوں کو ان تک پہنچائیں، گھر میں چھوٹے چھوٹے سے رسالے جو صحیح اور درست ہوں ان کو لے جا کر رکھیں، ممکن ہے کوئی پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کے نتیجے میں ان کی بھی اصلاح کرا دے. آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر ڈالنا یہ ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہے. جو بچیاں پردہ نہیں کرتی یقین کیجیے اس کا وبال بھی ماں باپ پر ہے. بچے تو ایسے ہیں جیسے کہ چھوٹے سے جو پودے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا رخ سیدھا رکھیں گے تو وہ درخت سیدھا چلا جائے گا، لیکن اگر اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، کبھی ایسے ٹیڑھا ہو گیا، کبھی ایسے ہو گیا، یا اس کی جڑ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈھیلی ہوئی تو درخت ٹیڑھا ہوتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے یہ بچے ہیں، اگر ہم نے اس کی اصلاح بچپن میں کرنے کی کوشش نہیں کی، بچپن سے ان کے ذہنوں میں پردہ اور دوسری چیزوں کو نہیں ڈالا، تو یہ بڑی ہو جائیں گی اور اس کے بالکل جو ہے وہ اس میں کوئی باقی محسوس نہیں کریں گے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، ہمیں تو شرم آتی ہے خواتین کے سامنے جاتے ہوئے، لیکن خواتین جو ہے وہ بلا حجاب اور بے باکانہ طریقے سے آگے گفتگو کر لیتی ہیں. انہیں ان بیچاریوں کو چونکہ اس بات کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، وہ اس بات کو سمجھتی ہی نہیں کہ یہ کوئی بری بات بھی ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، انتہائی ضروری چیز ہے کہ ہم جہاں اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی اصلاح کی کوشش کریں. مختلف لوگ مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو دیکھا جاتا ہے کہ عملی طور پر گھر میں ان کا کیا کردار ہے، تو اللہ تعالیٰ بس معاف کرے کہ وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ ویرانہ ہی ویرانہ نظر آتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے گھروں کی فکر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اپنے قبیلے والوں کو ڈرائیے، ان کو دین کی بات پہنچائیے. تو ہم پر یہ خود ہم اپنی یوں سمجھ لیجیے اگر اصلاح چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو درست رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی اولاد اور اپنے گھروں کو درست کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کا کام کرنا ہوگا، ان کو محبت دار کے ساتھ دین کی طرف راغب کرنا ہوگا. اگر راغب نہیں ہوتے وہ، تو کم از کم ہم تو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے، لیکن طریقہ وہی ہے کہ محبت اور پیار کے ساتھ کریں. ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ بعد میں پریشانی کا سبب بن جائے یا وہ ہم سے جو ہے نفرت کرنا شروع کر دیں. طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور بات کو درست طریقے سے درست موقع پر ان کو بتلایا جائے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات آدمی صحیح طریقے پر کرے اور کوئی دوسرا نہ سنے، اس لیے صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. تو بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کریں، نفلی عبادتیں چاہے ترک نہ کریں، بہت زیادہ نہ کرے کوئی شخص، لیکن گناہوں کو ترک کرنا. میرے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عام طور پر میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بیعت فرما لیتے ہیں تو کوئی خاص تعداد نہیں بتاتے کہ بھائی اتنی تعداد میں تم نے یہ پڑھنا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ پڑھ لیا کرو، صبح شام اللہ کا ذکر کر لیا کرو، لیکن اصل چیز یہ ہے گناہوں سے بچو. بس ایک ہی بات کا حکم ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. مجلس غیبت سے پاک ہو جائیں ہماری، کسی کی دل آزاری نہ ہو بلا وجہ. البتہ جہاں دین کی بات آ جائے تو پھر دین کی بات تو ہم کہیں گے، اس میں چاہے اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا دل کوئی اہمیت نہیں رکھتا. البتہ بات وہی ہے کہ طریقے سے کہی جائے، یعنی اس طریقے سے نہ کہیں کہ کسی پر لٹ مار دو، بلکہ اس کو طریقے سے بتائیں کہ بھی بات یہ ہے. ابھی میں نے ایک صاحب نے آج اخبار لا کر دیا جنگ، تو مسعود حسین ایک صاحب ہیں جو کالم نویس ہیں، انہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک کالم لکھا تھا جس میں طالبان سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ مجسمے نہ توڑیں. بھائی یہ اپیل کی تھی، اور اس بات سے ڈرایا تھا کہ ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی، دائرہ تنگ ہو جائے گا. تو بہرحال بڑی حکمت سے کام لیا، طالبان والوں نے انہیں ٹیلی فون کیا، انہوں نے بلایا اپنے پاس، اور بلا کر یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ذہن کو صاف کیا. تقریباً دو گھنٹے تک ان کو بتلایا کہ لوگ ہماری تصویر کشی کر رہے ہیں، غلط تصویر کا رخ پیش کیا جا رہا ہے، ہم انتہا پسند لوگ نہیں ہیں، اور جو ہے وہ ہم الحمدللہ معتدل اور اعتدال پسند لوگ ہیں. انہوں نے ان کو سمجھایا، آج کا جو کالم آیا وہ طالبان کے حق میں آیا. تین دن چار دن پہلے انہوں نے مخالفت میں لکھا تھا، لیکن الحمدللہ طریقے سے بات انہوں نے کہی، خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر ان کے دماغ کو درست کیا کہ تمہارا جو طریقہ تھا وہ درست نہیں ہے، جو تم نے لکھا ہے ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہمیں. اور انہوں نے کہا کہ جاؤ افغانستان میں جا کے دیکھو کہ ہم نے مندر توڑ دیے، کیا ہم نے جو دوسروں کے عبادت خانوں کو توڑ پھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہے. اگر کسی مذہب کے ماننے والے وہاں موجود ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو نہ ان کے عبادت خانوں کو توڑا جائے گا نہ ان کے بتوں کو توڑا جائے گا, اس کا حکم شریعت نہیں دیتی. لیکن جو بت ایسے ہیں کہ جن کی نہ پوجا کی جاتی ہے جن کے کوئی مذہب ماننے والے موجود ہیں ان کو توڑنے کا شریعت نے حکم دیا. اور بعض اوقات حالات کے تحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ بھئی خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کاندھے پر سوار ہو کر جو بتوں کو توڑا اور نکالا بیت اللہ سے. تو وقت کے حالات کے تحت دوسری بات ایک اور سمجھ لینی چاہیے کہ اب مثلا جس بت کو طالبان نے توڑا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین افغانستان میں آئے اور بامیان تک پہنچے لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچے تھے جہاں یہ بت ہے, اس سے پہلے تک پہنچے. اور بالفرض اگر وہ پہنچ بھی جاتے تو جو بت اتنی مضبوطی کے ساتھ بنائے گئے ہوں کہ جن کو توڑنے کے لیے کئی طرح تقریباً 5-6 ٹرک بارود بھر کر لایا گیا اور جن کو توڑنے کے لیے اتنی طاقت استعمال ہوئی اتنے دن جو ہے وہ لگے, تو کیا وہ تیروں سے ٹوٹ جاتے؟ وہ معمولی بت تھوڑی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ پتھر مارو اور ٹوٹ جائے, ایسا نہیں ہے. تو پورا پہاڑ تھا یہ, اس پہاڑ کو تراشا گیا تھا, تو راکٹ لانچر بھی وہاں کام نہیں کرتا تو وہاں تیروں سے کیا ٹوٹتے ہو. تو اس لیے صحابہ کرام نے ایسا نہیں ہے کہ توڑنے کی کوشش نہیں کی, اپنے زمانے میں توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹوٹے نہیں. بعض بتوں پر انہوں نے مٹی جو ہے ان کے چہروں پر لپیٹ دی تاکہ وہ جو شبی ہے وہ بت ہے وہ ختم ہو جائے, کیونکہ اصل چیز تو چہرہ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ چنانچہ ابو الحول اور دوسرے جو تھے اس زمانے میں وہ مٹی میں دبے ہوئے تھے, اس کو مٹی لپیٹ دی گئی تھی اس زمانے میں بھی, لیکن بعد میں چونکہ بت اس وقت تک ایسے آلات نہیں تھے ان کے پاس کہ جسے ان کو توڑ سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دل میں ڈالا اور اللہ نے ایک یہ کام کیا. تو بہرحال میری بار یہاں کہنے کا مقصد اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ بات کو صحیح طور پر اگر بتایا جائے تو فریق مخالف بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو مسعود حسین صاحب نے آج جو کالم لکھا اس میں جو ہے اس کی وضاحت کی گئی باقاعدہ, کہ مجھے بلایا گیا اور بلانے کے بعد انہوں نے وضاحت کی اور اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس جو ہے وہ منطقی طور پر جو دلائل ہیں وہ بھی وزنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی درست اور حق ہے. تو بہرحال حق بات اپنا اثر رکھتی ہے اور آج ہم جو ہے وہ ساری دنیا میں ذلیل و خوار اسی لیے ہیں کہ لوگوں کی جائز ناجائز ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں, اللہ کے حکم کو ہم اہمیت نہیں دیتے. اگر اللہ کے حکم کو اہمیت دے ساری دنیا ہمارے قدموں میں اپنا سر جھکاتی. آج جو نہیں جھکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ مسلمان ہے اور مسلمان جو ہے وہ چونکہ اللہ سے باغی ہو چکا ہے, اللہ کا نافرمان ہے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے, اس لیے آج جو ہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کوئی حکم اگر ہمیں دیتا ہے ہم اس کے سامنے جھکتے چلے جاتے ہیں. یہ سب گناہوں کے اثرات, اللہ تعالیٰ یہی گناہ کا اثر ہے کہ آج اللہ کا خوف نہیں ہے لیکن ڈر ہے امریکہ سے, ڈر ہے روس سے, ڈر ہے دوسرے. بھائی زیادہ تر کیا ہوگا, مر جائیں گے اور کیا ہے, مرنا نہیں ہے, ایک دن بستروں میں مریں گے. اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ایسی موت آئے جو شہادت کی موت ہے تو کیا ہی بات ہے, مرنا تو ہے ہی, تو کیوں جو ہے وہ جانوروں کی طرح مرے آدمی, مرے تو مجاہدانہ موت مرے, شہادت کی موت مرے. اور لڑائی اور جنگ سے کبھی ضروری نہیں ہے کہ موت آ جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم پر ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر زخموں کا نشان نہ ہو, چنانچہ جب انتقال ہوا تو فرمایا کہ جاؤ بزدلوں سے کہہ دو جو موت سے ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں جا کے ضرور آدمی مر جاتا ہے, ان کو بتاؤ کہ میں نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا لیکن آج مر رہا ہوں اپنے بستر پر, میدان جنگ میں موت نہیں آئی. یہ بتلا دو ان کو کہ موت وہیں آئے گی جہاں پر لکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ گھروں میں رہے گا تو بچ جائے گا یا موت نہیں آئے گی. ارے گھروں میں ہی مر جاتا ہے, ایئر کنڈیشنوں میں مر جاتا ہے, ہوٹلوں میں مر جاتا ہے, 5-star ہوٹلوں میں مرے ہوئے اور لاشیں آ رہی ہیں وہاں سے, بچتا ہے کیا آدمی؟ موت آئے گی تو آ جائے گی. تو کیوں نہ مردانہ وار آدمی جو اللہ کی محبت میں اور اس کے جو دشمن ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہوئے آدمی مرے. آج اگر ہمارے حکمران تھوڑی سی ہمت دکھا دیں اور جتنی بھی جو ہے وہ حکومتیں ہیں اسلامی وہ تھوڑا سا فیصلہ کر لیں تو آج کفر کی ماں مر جائے, کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. لیکن بات ساری کیا ہے کہ چونکہ جب ایمان ہمارے قلب میں نہیں رہا پورے طور پر, ایمانی قوت نہیں رہی, نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا کا خوف ہمارے دل میں ہے اور اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا. یہ عتاب کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے یہ ہمارے اوپر. حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گھوڑا ہو, اس گھوڑے کو کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے، رسی اس کی لمبی ہے، تو وہ گھومتے پھرتے بھی رہتا ہے لیکن کھونٹے سے بہرحال باہر نہیں جاتا، یعنی جس حد تک رسی ہے اس حد تک گھومتا ہے، اس کے بعد آ کے کھونٹے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ کھونٹا ایمان ہے، مومن اور ایمان کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ کھونٹا جو ہے ایمان ہے، اور ایمان کھونٹے کی مثال ہے، اور رسی جو ہے وہ اس کے مومن جو ہے وہ کھونٹے سے بندھا ہوا ایمان کے، وہ جائے گھومے پھرے گناہوں کے کاموں سے لیکن بچے، اور آ کے پھر دوبارہ وہیں پر ایمان کے بعد بیٹھ جائے، یعنی ایک حد تک گھومے گا پھرے گا پھر اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ جائے گا۔ ایسا نہیں اس کو بالکل آزادی نہیں ہے جانوروں کی طرح کہ جہاں چاہے وہ مارتا پھر۔ اس لیے بہرحال اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست بھی کرے کہ اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، شیطان اور نفس میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا مجھے گناہوں کی طرف راغب کر رہی ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ خیر کی مدد کے بغیر گناہوں سے نہیں بچتا آدمی، لیکن کچھ نہ کچھ آدمی کے اندر اپنا جذبہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست بھی کرے۔ ہم آج جو ہے وہ ظاہری طریقے وہ سارے اپناتے ہیں لیکن اللہ سے مدد کے لیے نہیں کہتے، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہماری مدد فرما دیجیے، آپ نہیں مدد فرمائیں گے تو ہم گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ گناہوں سے بچنے کی قوت ہے مجھ میں، نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے، مگر اے اللہ آپ کی طاقت کے ساتھ، کیونکہ آپ عظیم، اللہ تعالیٰ عظیم المرتبت ہے، ہم اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، بہت زیادہ ہم نفلی عبادت بے شک نہ کریں، صبح اٹھ کے چاہے ہم نفلی نہ پڑھیں، چاہے جی کوئی اذکار نہ کریں، اگرچہ یہ بھی بندگیت کے خلاف ہے کہ اپنے رب کو ہم یاد نہ کریں، لیکن میرا مطلب نفری عبادات اگرچہ ہم زیادہ نہ کریں لیکن تھوڑی بہت اگر ہم کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے تو انشاءاللہ میرا پار ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ چاہے کہ کسی تہجد گزار آدمی سے بڑھ جائے تو وہ بس گناہ چھوڑ دے، گناہ جب چھوڑ دے گا تو کم از کم نجات ہونے میں برابر ہو جائے گا، اس کی بھی نجات ہوگی آپ کی بھی نجات ہوگی، کیونکہ آپ نے گناہ نہیں کی تو نجات دونوں کی ہو جائے گی۔ اب اتنی بات ہے صرف کہ اس کا درجہ ذرا اونچا ہوگا بشرطے کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو، یعنی عبادت تو کی اس نے، تہجد گزار بن گیا، تو اگر گناہ بھی نہیں کیا تو پھر تو درجہ اونچا ہوگا، لیکن اگر گناہ کرتا رہا تو گناہ کرنے کی وجہ سے تہجد پڑھنے کی وجہ سے آپ کا درجہ برابر ہو جائے گا۔ اس نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تہجد گزاروں سے بڑھ جائے تو وہ ایک کام کرے کہ گناہ نہ کرے، ان شاء اللہ نجات ہونے میں دونوں برابر ہو جائیں گے، نجات تو ہو جائے گی، البتہ اگر اس نے گناہ بھی نہیں کیے تو اس کا درجہ تھوڑا سا بلند ہوگا، تمہارا تھوڑا سا نیچے ہوگا، لیکن ہوگا جنت میں، اور نجات ہو جائے تو بھائی جنت چاہے جیسی بھی ہو اس دنیا سے کروڑوں اربوں درجے بہتر، معمولی درجے کے انسان کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے دس گنا زیادہ ہوگی، بتائیے یہاں کی جو رونقیں ہیں اس پر ہی ہم ریچے جاتے ہیں اور بچے جاتے ہیں، تو دس گنا زیادہ جو کچھ ملے گا وہ کیا کچھ ہوگا، سوچیے کسی، اس لیے فکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہرحال ایک کام ہے، جو بھی آدمی فہرست بنا لے، گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فہرست بنا لیجئے کہ ہم فی الحال کن گناہوں میں مبتلا ہیں، فی الحال جن گناہوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں فوری طور پر انہیں آج سے ابھی سے چھوڑ دیں، ان کو ابھی سے چھوڑ دیں کہ بھائی یہ گناہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، جو اختیار میں نہیں ہے ان سے چھوڑنے کے لیے اللہ سے مدد کی درخواست کرتے رہو، کہ اللہ یہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی، آپ میری مدد فرمائیے، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے طاقت عطا فرما دیجیے، اور پھر اس ماحول میں آ جاؤ جہاں پر آنے کے لیے پھر گناہ چھوڑ جاتے ہیں، ہنسو بولو بھی اپنے ماحول میں آ کر، ہنسی مذاق بھی کرو تو اپنے ماحول میں آ کر، غیروں کے ماحول میں جاؤ، غیروں کے ماحول میں جاؤ گے تو وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے، بھٹکا دیں گے، اس لیے ہنسی مذاق کرو اپنے جیسے لوگ ہوں، اپنے جیسے دوست بناؤ، سارے نیک لوگ ہوں، سارے صالح ہوں، تو ان شاء اللہ جب آپ ہنسی مذاق کرو گے تو بھی ایک دائرے میں رہو گے، جب آپ گھومنے پھرنے جاؤ گے تو بھی ایک دائرے میں رہو گے، گھومو پھرو بھی کوئی منع نہیں کرتی شریعت، ان کے ساتھ جاؤ جو اپنے جیسے لوگ ہوں، انشاءاللہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کو تنہائی کا شکار نہیں ہوں گے آپ، اور نام طور پر ہوتا ہے کہ صاحب ہم دین پہ چلیں گے ساری دنیا الگ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، انشاءاللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں پڑے گا، دنیا کو خود آپ چھوڑ دیں، آپ خود چھوڑ دیں گے، دنیا آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ خود دنیا کو لات مار دیں گے کہ میں اس دنیا پر لعنت بھیجتا ہوں، اب تک مجھے اس کا مزے کا پتہ ہی نہیں تھا، آج اس کی لذت حاصل ہوئی ہے کہ دنیا چھوڑنے میں کیا مزہ، تو آپ خود اس پر لعنت بھیج دیں گے سو مرتبہ، اس لیے میرے بھائی ماحول میں آئیے اور کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ رکھیں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، اور پھر اپنے ہر کام کو پوچھ کر مشورے کے ساتھ کریں، کیونکہ دین میں ہمارا مشورہ ہے، حتیٰ کہ اگر کسی ڈاکٹر نے کوئی بات کہی ہے تو بھی ایک ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل نہ کریں، دو تین ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، یا جس پر زیادہ اعتماد ہے اس سے پوچھ کر پھر عمل کریں. اسی طریقے سے دین کا معاملہ ہے کہ جب کسی کی طرف دل راغب ہو تو وہاں پر آتے جاتے رہیں، دین کی بات سنتے رہیں. بیعت ہونا کو فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اپنے اصلاح کرانا یہ ضروری، یہ واجب، اصلاح کرانا یہ واجب ہے. ہر کام پوچھتے رہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کروں نہ کروں، اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو دین کی بات پوچھتے رہیں، مشورہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ باقی توفیق دے دو. چاہے بیعت ہونا ہو تو بیعت بھی ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہونا چاہتے کوئی نہ ہو تو ضروری فرض نہیں ہے، واجب نہیں، سنت ہے. کوئی ہوگا تو ٹھیک ہے، ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں ہونا چاہتا تو بہرحال اپنی اصلاح تو واجب ہے. بتائیے کیا کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میری اصلاح نہ ہو؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، تو اصلاح کرانا یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبتوں میں آنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے دین کی بات سیکھنا سمجھنا یہ ضروری ہے. انشاءاللہ جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں اچھے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو راغب کر دیں گے نیکیوں کی طرف. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت بھی عطا فرما دے اور ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے. اسی طریقے سے خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خاص طور پر اہتمام کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ، یہ میرے بہن بھائی ہیں، میں میری بیوی بچے ہیں، یہ میں کہیں جا رہا ہوں، یہ کہیں جا رہے ہیں، ہم سب کو ایک طرف لے چل کر اپنے اس راستے پر لے چل اللہ، جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں. یہ میرے بچے ہیں اللہ، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اور جاؤں اور یہ کہیں اور جائیں. ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنتی ایسے کام کرنے کی توفیق دیتے کہ ہم سب جنت میں اکٹھے ہو جائیں. تو یہ دعا بھی کریں، اس لیے کہ وہ ہماری اولاد ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے اچھائی کا سوچنا، ان کے لیے نیک کام کا سوچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.